تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
رسول کریم بابا پچھلی کئی مجلسوں سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع اور سنت کی پابندی سے متعلق بیان چل رہا ہے. اس سلسلے کی متعدد آیات قرآنیہ بیان ہو چکی ہیں اور بہت ساری آیاتیں قرآن کریم میں اس کے علاوہ ہیں. یہاں صرف مثال کے طور پر چند آیاتوں کا بیان ہوا اور پچھلی مجلس سے احادیث اس سلسلے میں جو ہیں ان کا کچھ بیان شروع ہوا تھا. اسی دوسری حدیث تھی اس کا بیان چل رہا تھا, اس میں ارشاد آخر میں ایک بات یہ تھی, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, بچاؤ تم اپنے آپ کو نئی نئی باتوں سے, نئی گھڑی ہوئی باتوں سے, یعنی دین میں اپنی طرف سے من مانی اختراعات اور ایجادات, نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. کیا مطلب ہے کہ دین میں اگر کوئی بات اپنی طرف سے کوئی آدمی بڑھائے گا شرعی دلیل کے بغیر, یعنی دین کا وہ حصہ نہیں ہے, اس کو دین میں شامل کر لیا, تو یہ بدعت ہے اور حرام ہے. اور بدعت کے بارے میں فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. پچھلے ہفتے کو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو ہم سب بدعت ہیں, اس لیے کہ ہم سب نئے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کی ہر چیز جو کچھ اس زمانے میں نظر آتی ہے ہر چیز بدعت ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے, بلکہ بدعت ایک خاص شرعی اصطلاح ہے. لغوی معنی تو بدعت کے نئی چیز کی ہے, نئی چیز جو ایجاد کی گئی ہو وہ بدعت ہے. جہاز بھی بدعت ہے, ٹیلی فون بھی بدعت ہے, یہ مائکروفون بھی بدعت ہے لغوی معنی کے اعتبار سے. لیکن شریعت کے میں جو اصطلاحی معنی ہیں بدعت کے وہ یہ ہیں کہ دین جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین میں شامل کر لے آدمی عمل کے طور پر یا عقیدے کے طور پر, تو یہ اپنی طرف سے اس نے ایجاد کر کے دین میں اضافہ کیا ہے. اگر یہ نئی چیز کسی شرعی دلیل سے آئی ہے, یعنی قرآن سے آئی ہے یا حدیث سے آئی ہے یا اجماع سے آئی ہے یا قیاس سے آئی ہے, میں بتا چکا ہوں یہ چاروں چیزیں, یہ چاروں دلائل ہیں شریعت کی. شریعت کا کوئی حکم ان چار دلیلوں کے علاوہ ثابت نہیں ہو سکتا, یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا سنت سے ثابت ہوگا یا اجماع سے ثابت ہوگا یا قیاس سے ثابت ہوگا. اگر کوئی نئی چیز ایسی ثابت ہو رہی جو پہلے نہیں تھی اور اب ثابت ہو رہی ہے, قرآن سے ثابت ہو رہی ہے, قرآن کے اشارے سے ثابت ہو رہی ہے یا حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس سے, تو بدعت نہیں ہوگی. کیونکہ وہ قرآن شریعت شریعت کی دلیل سے ثابت ہو رہی ہے. شریعت کی دلیل کے بغیر کسی چیز کا اضافہ آدمی اپنی طرف سے دین میں کر دے اس خیال سے کہ چلو زیادہ ثواب ملے گا. مثلا کوئی یہ سوچے کہ مغرب کی تین نماز تین رکعتیں پڑھنے کے بجائے چار نہ پڑھ لیا کریں اس میں زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ احمقانہ بات ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بڑے دیندار آدمی ہو, تم بڑے عقل مند آدمی ہو, اور اللہ اور اس کا رسول کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ تین رکعتیں ہونی چاہیے یا چار رکعتیں ہونی چاہیے. تم نیا مشورہ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو دین میں اس کی ترمیم ہونی چاہیے. یہ حرام ہے, دین میں تحریف ہے. اس طریقے سے اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو اولیاء ہی بگڑ جائے گا. کوئی یہ کہے کہ صبح کے وقت تو آدمی خوب رات بھر کا سویا ہوا ہوتا ہے, فرصت میں ہوتا ہے, تو دو رکعتوں کے فرض کی بجائے چار رکعتیں فرض ہونی چاہیے. ہم چار رکعتیں پڑھا کریں گے, چلو اللہ میں نے تو دو ہی رکعتیں کی تھی, دو ہم اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں. تو جوتے پڑیں گے ایسے اضافے کرنے والے پر بجائے ثواب ملنے کے, کہ تم کون ہو دین کے اندر اضافہ کرنے والے, دین بنانے والے بھیجنے والے ہم ہیں, تم اپنی بکراتیت کو اپنے پاس رکھو. یہ بدعت ہے. آپ سوچیں گے کہ صاحب یہ مسجدیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پختہ نہیں تھی, خود مسجد نبوی کی چھپر کی تھی, فرش چنگریزوں کا تھا بجری کا, پکا نہیں تھا. اور اب شاندار مسجدیں بن رہی ہیں, خود مسجد نبوی جا کر دیکھو کیسی شاندار ہے ماشاءاللہ. مسجد حرام خود کراچی کی کتنی شاندار ایک سے ایک مسجد بن رہی ہے. تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو آپ نے دین میں نیا اضافہ کیا ہے. جواب یہ کہ نہیں, دین میں نیا اضافہ نہیں کیا. اول تو یہ کہ مسجد کو پکا بنایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں, خلفائے راشدین میں سے ہیں, اور اسی حدیث میں اوپر گزر چکا ہے کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین, کہ تم اپنے اوپر لازم پکڑ لو میری سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. تو خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ میری سنت کے مطابق ہے, میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو لازم پکڑ لو. تو اس کا حکم تو خود سنت رسول کا حکم ہو گیا. تو پکی مسجد بننا خود سنت سے ثابت ہو گیا. اور اگر بالفرض یہ بھی نہ ثابت ہوتا, تب بھی اتنا تو ثابت ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا کام کرنا ثواب کا کام ہے. یہ تو قرآن سے احادیث سے سب سے ثابت ہے. وہ ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو راحت ملے تو یہ تو ثواب کا کام ہے. قرآن سے احادیث سے بہت آیات قرآنی اور کتنی احادیث ہیں اس موضوع پر. اور پکی مسجد بننے سے جب پکی چھت ہوگی, پکا فرش ہوگا, تو نمازیوں کو راحت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو راحت ملے گی. تو قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث کے عموم سے اور قواعد کلیہ سے شریعت سے مسجد کا پکا ہونا بھی ثابت ہوگی. لیکن اگر کوئی وہ سمجھے کہ پکی مسجد میں نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوگا بنسبت کچی مسجد میں نماز پڑھنے کے, یہ بدعت ہو جائے گی. یہ بدعت ہو جائے گی کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں, یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا. اسی طریقے سے دینی مدرسوں کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدرسہ تھا صفہ تھا, چبوترا تھا ایک, اس کے اوپر بھی چھت ایسی تھی. اب شاندار عمارتیں بن رہی ہیں, تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ دین علم دین کے طلبہ کو اگر راحت پہنچائی جائے گی یہ ثواب کا کام ہے. راحت پہنچانے کی نیت سے کرنے کا ثواب ہوگا. لیکن کوئی یہ کہ پڑھنے پڑھانے کا ثواب پکی عمارت کی بجائے پکی عمارت میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے, کچی عمارت میں پڑھنے کا ثواب کم ہوتا ہے, یہ جہالت کی بات ہوگی اور یہ بدعت کی بات ہوگی. اب اسی سے آپ سمجھ لیجئے, آج کل جو یہ اذانوں میں سے سلسلہ چلا ہے, اذانوں کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, درود شریف بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ جب اس کے فضائل احادیث میں ہم دیکھتے ہیں, بلکہ خود قرآن کریم میں اس کا حکم آیا ہے, تو میں سچ کہتا ہوں دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور کام ہی نہ کریں سوائے بس درود شریف پڑھنے. درود شریف ہی پڑھتے ہیں, اتنی خیر و برکت کی چیز ہے درود شریف. دین کا اور دنیا کی دین اور دنیا کی فلاح اور کامیابی ہے. لیکن ہر ایک چیز کا ایک محل ہے. تو اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ اس کے مطابق اذان دو. مدینہ طیبہ میں حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے, مکہ معظمہ میں مقرر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, وہ اذان دیتے تھے. اس کے بعد سے پوری امت اسی طریقے سے اذان دیتی چلی آ رہی ہے, 1400 سال ہو گئے. ائمہ اربع فقہا تمام مسالک سب اس پر متفق چلے آ رہے کہ اذان یہی ہوگی. اب اس میں کسی لفظ کی کمی بیشی کرنا یہ سمجھ کر کہ یہ زیادہ بہتر ہے, یہ بدعت ہے اور اضافہ ہے دین کا بغیر کسی دلیل کے. اب اذان کے بعد السلام علیکم یا رسول اللہ پکارنا اور یہ کہنا کہ صاحب درود شریف کے فضائل بہت ہیں, ٹھیک ہے فضائل بہت ہیں, لیکن اس موقع پر درود شریف پڑھنے کی کوئی فضیلت کہیں مذکور نہیں. اگر یہ اس موقع پر درود شریف پڑھنا مقصود ہوتا تو بلال حبشی نہ کرتے یہ کہا اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کرتے یہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت نہ کرتے کہ تم ایسا کیا کرو. تو کیا مطلب ہے حضور سے غلطی ہو گئی تھی الاعوذ باللہ, وہ بھول گئے تھے, ان کو سمجھ میں نہ آئی وہ بات جو تمہاری سمجھ میں آئی ہے کہ اس وقت درود شریف پڑھا کرو. یہ تو ایک قسم کی تہمت لگانا ہے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ گویا ان کے سمجھ میں نہیں آئی تھی بات, ہم اس سے بہتر کام کرتے ہیں. رسول سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہے دین کے اندر اور صحابہ سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے دین کے معاملے میں؟ تو یہ بدعت کی بات ہے, جہالت کی باتیں ہیں. اب جنازے کے بعد جنازہ اٹھاتے کہتے ہیں کہ کلمہ شہادت نعرے لگواتے ہیں لا الہ الا اللہ. بھائی لا الہ الا اللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ دیکھو کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر کیا تھا تو ضرور کرو, اگر اس کی کوئی ہدایت کی تھی ضرور کرو. تو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں اپنے ہاتھ سے, کچھ تندہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنازے کے ساتھ چلے ہیں, اپنے کفن دفن میں شریک رہے ہیں صحابہ کرام کے. تو اگر یہ کوئی مطلوب ہوتی شریعت میں اس موقع پر کلمہ طیبہ پڑھنا بلند آباد سے, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے؟ تو تم زیادہ جانتے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے زیادہ؟ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں, بدعت کی باتیں. اسی طریقے سے تیسرا سوم مت انتقال ہو گیا, اب تیسرے دن سب جمع ہوں گے ساتھ. بھائی سوم ہوگا فلاں جگہ جمع ہوں گے, قرآن خوانی ہوگی اور مٹھائی بٹے گی اور کھانا کھائیں گے. تو غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے کی بجائے خود مالدار ہی لوگ کھا جاتے. حالانکہ بھائی اگر مسجد کو ثواب پہنچانا ہے تو صدقہ خیرات کرو, اور صدقہ خیرات کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو خبر نہ ہو اخلاص کے ساتھ, اور تم دھوم دھڑکا کر رہے ہو. اول تو اس میں بہت سارے خاندانی کے لوگ آ کے کھا جاتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں, جو غریب ہوں گے تو ان بیچاروں کو بھی سب کو سامنے اعلان کر کے کھلا رہے ہو کہ دیکھو ان کو فقیروں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں. شریعت نے صدقے کا طریقہ یہ بتلایا کہ اس طریقے سے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے آپ کو خبر نہ ہو, شریعت کے خلاف طریقہ. پھر یوں سمجھنا کہ تیسرے دن اگر کریں گے جب تو ثواب ملے گا, اور چوتھے دن کریں گے تو نہیں ملے گا یا کم ملے گا, یہ بھی جہالت کی بات ہے. تیسرا دن کوئی مقرر نہیں کیا شریعت نے اس کام کے لیے, دوسرے دن کر لو, پہلے ہی دن کر لو. لیکن کھلانا مالداروں کو نہیں, غریبوں کو کھلاؤ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ عام طور سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے سوم میں اور میت کے گھر پہ, عام طور سے جو بےچارے ناواقف ہوتے ہیں ان کو مسئلے مسائل نہیں معلوم ہوتے, میت کے ترکے میں سے کھلا دیتے ہیں. میت کا گھر ہے, اس کے گھر میں چاول بھی پڑے, گھی بھی رکھا ہے, سامان مسالہ وغیرہ بھی رکھا ہے, اسی میں سے کھانا پکا کے کھلا دیا. یا اس کو کچھ پیسے تھے اسی کے پیسے سے کھانا دلوا دیا. حالانکہ یہ جائز نہیں, جب وہ مر گیا بےچارا مرنے والا, اب تو اس کی ساری چیزیں جو اس کے ترکے میں ہیں, روپے پیسے ہوں یا گھر کا سامان ہو, نمک مرچ تک ہو یا کوئی سوئی دھاگا تک بھی ہو, اب وہ میت کی تو ملک رہا نہیں, وہ تو بےچارا ملک سے آزاد ہو گیا, چلا گیا, وہ ملکیت ہو گیا وارثوں کی. اب سب وارثوں کی ملکیت ہے مشترک. جب تک سارے وارث مل کر راضی ہو کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم اپنے اس پیسے میں سے صدقہ خیرات کریں گے, اس وقت تک اس میں سے صدقہ خیرات کرنا جائز ہی نہیں کہ جائے مالداروں کو کھانا کھلا دیں. یہ تو حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہو گئی کہ مال ہے وارثوں کا اور آپ نے صدقہ خیرات کر کے سوچا کہ چلو ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں. اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت سے بھی اس کا حصہ نہیں دے سکتے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ غریب بچہ جو نابالغ ہے اگر اس وہ کہے بھی کہ لو میرے پیسے میں سے تم صدقہ خیرات کر دو, صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں ہوتا, اس بیچارے کے اندر عقل نہیں ہے. یا اسی طریقے سے کوئی وارث اگر بیچارہ مجنون ہے پاگل ہے تو اس کا حصہ جو میراث کا وہ محفوظ رکھنا پڑے گا, اس میں سے کسی کی دعوت کرنا اور صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں. اب دیکھیے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں, وارثوں کا حق مارا جا رہا ہے اور بدعت ہو رہی ہے. تیسرے دن کا اپنی طرف سے مقرر کر لیا, اگر تیسرے دن نہ ہوا تو قیامت ٹوٹ پڑی, کریں گے انہوں نے تو تیجا بھی نہ کیا, انہوں نے تو سوم بھی نہ کیا, پھر دسواں آئے گا, پھر چالیسواں آئے گا, پھر برسی ہوگی. شریعت میں نہ تیسرے کا کہیں ذکر, نہ چالیسویں کی کا کوئی ذکر, نہ برسی کا کوئی ذکر. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ صاحب گیارہویں کا کیا حکم ہے, میں نے کہا قرآن میں کہیں گیارہویں لکھی ہوئی نہیں ہے, نہ حدیث میں کہیں گیارہویں لکھی ہوئی, نہ فقہ میں کہیں گیارہویں لکھی ہوئی, اس بات تو ہمیں تو خبر نہیں کہ گیارہویں چیز ہوتی, تم ہی جانتے ہو گے, میں تو جانتا نہیں گیارہویں کی کیا چیز ہوتی ہے, اگر کوئی دین کی بات ہوتی تو جان رہے ہوتے ہم, دین کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے. تو یار لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کر کے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے, اپنی طرف سے جو چاہتے اضافہ کر دیتے ہیں, اور یہ حرام کل بدعت ضلالہ اور گمراہی ہے. اور اب آگے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. کیا مطلب گمراہی والا جہنم میں جائے گا؟ تو اچھا جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم درود ہی تو پڑھ رہے ہیں, بھئی صدقہ خیرات ہی تو کر رہے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا بہت نور نالا نور بہترین چیز ہے, لیکن اگر درود شریف بھی پڑھو تو اسی طریقے سے تو پڑھو نا جس طرح قرآن نے طریقہ بتایا, حدیث نے بتلایا, اپنی طرف سے کون گھڑو گے؟ اگر درود شریف ایسے ہی پڑھنا ہے تو پھر قرآن کی طرح ہر دقت میں بھی کھڑے ہو کر قرآن کی بجائے درود شریف پڑھ لیا کرو, ثنا کے بجائے بھی درود شریف پڑھ لیا کرو, رکوع و سجدے میں بھی درود شریف پڑھ لیا کرو, تو نماز کا حلیہ بگاڑ دو گے. تو بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک محل ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک مقدار اور حدود ہوتی ہے. شریعت نے ان حدود کو مقرر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اللہ تعالی نے اسی کام کے لیے کہ عمل کر کے دکھلائے کہ دیکھو اس طریقے سے نماز پڑھو. فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھا کرو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بس اصول یہ بتلا دیا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو. اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی طریقے سے نماز پڑھتا ہے وہ غلط طریقہ ہے, وہ اپنی طرف سے من گھڑت ہے, وہی بدعت ہے اور وہی ضلالت اور گمراہی ہے اور حرام ہے اور جہنم کا راستہ ہے. اللہ پناہ میں رکھے. اور یاد رکھیے کہ یہ بدعت جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, جو شخص اس کا مرتکب ہو وہ فاسق ہو جاتا ہے, تو بہت بڑا گناہ ہے, اس پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. اب یہ کیا معلوم ہے کہ کون سا عمل سنت سے ثابت ہے, شریعت سے ثابت ہے, کون سا نہیں, یہ تو علماء سے معلوم ہوگا, مستند علماء سے, اللہ والوں سے, متقی پرہیزگار علماء سے معلوم ہوگا. آج مسجدوں میں ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد تو نعرے وہ زور زور سے سب مل کر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا کلمہ ہے، سب سے پہلا کلمہ ہے، آدمی مسلمان ہی اس کلمے سے ہوتا ہے، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا. لیکن اس کا یہ موقع نہیں، اس کا موقع کون سا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز سے سلام پھیرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین دفعہ فرمایا کرتے تھے. اب کوئی یہ کہے کہ استغفر اللہ سے زیادہ افضل تو کلمہ طیبہ ہے، باتیں وہ پڑھنا چاہیے، تو ٹھیک ہے بلا شبہ کلمہ طیبہ افضل ہے، لیکن اس موقع پر افضل نہیں، اس موقع پر تو استغفر اللہ افضل ہے. جس طرح ہمارے آقا نے کر دیا بس وہی افضل ہے، اس سے افضل کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا اور ماں باپ اور مل جا سار دار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو طریقہ انہوں نے کر کے بتا دیا اس سے بہتر طریقہ دنیا کی کوئی طاقت لا نہیں سکتی، کوئی نہیں لا سکتا، نہ کوئی فرشتہ لا سکتا ہے، نہ کوئی ولی لا سکتا ہے، اور نہ کوئی بڑا عالم اور مجتہد لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا، کوئی امام نہیں لا سکتا. سار دار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابری کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے. بہت سے لوگ بیچارے دین کے جذبے میں آ کر، جذبہ نہیں ہوتا. اچھا عام طور سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، بدعت کرنے والوں کی نیت بری نہیں ہوتی، جذبہ برا نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، جذبہ ہوتا ہے زیادہ ثواب کمانے کا. کہ زیادہ ثواب کمائیں گے تو جذبہ ہوتا ہے زیادہ ثواب کمانے کا، لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے سمجھ کی غلطی کی وجہ سے، تو ثواب زیادہ کے بجائے الٹا نقصان ہی ہو جاتا ہے. جتنا ثواب ملتا ویسے تو وہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ زیادہ ثواب تو اس طریقے سے ملے گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جو کر کے بتلا دیا، اس سے زیادہ ثواب کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو رہا سہا کبھی نقصان ہوگا. اور اس کی مثال اس شیخ چلی کی سی ہو جائے گی. شیخ چلی ہوتے تھے ایک زمانے میں لطیفے، ہم بچپن میں جب تھے تو شیخ چلی کے لطیفے بہت سنتے اور سنایا کرتے تھے. پتہ نہیں اب بھی یہ لطیفے چلتے ہیں نہیں چلتے، چلتے ہیں. شیخ چلی کا نام سنا ہے؟ بیچارہ سیدھا سادہ ایک آج شخصیت سمجھی گئی ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کے لطیفے مشہور ہیں. ماں نے ایک پیسہ دیا کہ جا اس کا تیل لے کے آ، پیالہ دے دیا ایک. تو پیالہ جب دیا تو اور ماں سے کہا کہ دیکھ، ماں نے کہا کہ دیکھے جب کوئی کو خریدا کر، جب وہ گاہک دکاندار کوئی چیز دیتا ہے تو اسے یہ بھی کہا کر کہ اور بھی ڈال دے. تو یہ بجا رسید رکھا تھا آدمی تھا بہت ہی، تو اس نے تیل ڈال دیا اور بھر دیا پیالے میں. اس نے کہا کہ اور ڈال، اس نے کہا اس میں جگہ ہی نہیں ہے، تیل تو پیالہ تو بھر گیا. تو پیالے کا پیندا تھا نیچے، اس کو لڑکے کہتا کہ اس میں ڈال دے. تو خیر اس نے بیچارے اس کی دلداری کے لیے اس میں ڈال دیا تھے. اب بڑے خوش خوش کے اماں نے جس طرح کہا تھا اسی طریقے سے کیا، میں نے اور بھی ڈلوایا، جتنا پہلے دیا تھا اس سے اور دے دیا. ماں کے پاس گیا، ماں نے پوچھا بیٹا تم اتنا طرح سا تیل لے کے آ چلنے کی نہیں، ادھر بھی ہے تو ادھر بھی گیا، ادھر کا بھی گیا. تو آدمی اگر زیادہ کی حبس ہو اور طریقہ صحیح اختیار نہ کرے تو شیخ چلی کے علاوہ اور کیا بنے گا؟ کبا چلا ہاتھ کی تال اپنی بھی بھول گیا. تو بدعتیوں کی مثال بیچاروں کی ایسی نیت خراب نہیں ہوتی ان کی. اچھا اسی وجہ سے خوب سمجھ لیجیے، بہت سے لوگ کہا کرتے بھائی نیت تو ہماری اچھی ہے. تو ٹھیک ہے نیت تو بہت اچھی ہے، لیکن نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں، طریقہ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. ورنہ نیت تو کافروں کی بھی اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی. جو ہندو عبادت کرتے ہیں کیا ان کی کوئی دنیا کی نیت ہوتی ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، رام رام کرتے ہیں، جس طریقے سے جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. نیت تو ان کی بری نہیں ہوتی. اور جتنا ان کا مذہبی طریقہ ہے ان سب کے طور طریقوں کے اندر ان کی نیت بری نہیں ہوتی، نیت اللہ کو مرضی کے مطابق کام کرنے کی ہوتی ہے، لیکن کام وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس واسطے مردود ہے، جاننے میں لے جانے والا. تو صرف نیت کا ٹھیک ہونا کافی نہیں، طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور طریقہ کا صحیح ہونا بھی کافی نہیں، نیت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ کی نصرت آتی ہے, مقبولیت ہوتی ہے, اور پھر انسان ایک عظیم انسان بنتا ہے اور مسلمان کامل مسلمان بنتا ہے. دو شرطیں ہیں, کام شریعت کی حدود میں ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو, اور نیت اللہ کے لیے ہو, بس پھر سارا بیڑا پار ہے. جب یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں اللہ کی نصرت اور مدد ضرور آتی ہے, ضرور آتی ہے, ضرور آتی ہے, کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتی. اور جب کبھی نصرت نہیں آتی, مدد نہیں آتی, ان دو شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی کمی ہوتی. فرمایا ایک اور حدیث میں کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی, میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے, اور سب سے پہلے آپ ہی کی امت جنت میں داخل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اسی امت پر برقرار رکھے, اسی پر موت آئے, مرنا جینا اسی پر ہو. لیکن فرمایا کہ الا من ابا, میری امت میں سے جو لوگ انکاری ہوں گے, انکار کرنے والے ہوں گے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ جو انکار کرنے والا ہو, تو فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جو میری فرما برداری کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائے گا, اور جو میری نافرمانی کرے گا بس وہی منکر ہے, وہی انکار کرنے والا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت میں داخلے کی شرط ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. دلیلیں نہ پوچھو کہ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا فائدہ ہے, بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ رسول کا حکم ہے, اس کی اطاعت ہے, ہمارے آقا کا حکم ہے. فرما بردار خادم کا کام یہی ہوا کرتا ہے, وہ دلیلیں نہیں پوجا کرتا کہ حضرت یہ فرما دیجیے کہ آپ نے حکم دیا ہے سر آنکھوں پر, ذرا اس کی دلیل بھی ارشاد فرما دیجیے, اس میں فائدہ کیا ہوگا. آج کل بہت سے لوگوں کی عادت ہے شریعت کے احکام کی حکمتیں پوچھتے, سر فنا شریعت میں جو حکم دیا گیا ہے اس کا اس میں علت کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ صاحب میرا علاج کرنے کے لیے, وہ کہ فلاں دوا لگوا لو, تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی دوا سر آنکھوں پر, سر مگر بتا دیجیے دلیل کیا ہے کہ اس دوا آپ یہ تجویز کر رہے ہیں, دوا اس کی بجائے دوسری دوا کیوں نہیں تجویز کرتے آپ, تو وہ کیا کرے گا, نکلوا دے گا آپ کو اپنے. یہ اگر یہ سوال کرنا ہے تو ڈاکٹر ہی پڑھو, پھر سوال کا جواب مل جائے گا. ماں کسی وکیل کے پاس جائیں, انجینئر کے پاس جائیں, حاکم کے پاس جائیں, بادشاہ کے پاس جائیں, افسر کے پاس جائیں, اگر ہر حکم کے جب بھی آپ حکم کریں, آپ کو کوئی حکم کرے اوپر کا آدمی افسر پوچھا کرے صاحب اس کے ذرا حکمت بتا دیجیے کیا حکمت ہے, تو اگلے دن انشاءاللہ پروانہ مل جائے گا کہ تشریف لے جائیے, حکمت معلوم کیجیے وہاں جا کر. تمہارا کام اطاعت کرنا ہے, حکمت پوچھنا نہیں ہے. حضرت ابو مسعود, حضرت مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی ہیں, بڑے عظیم الشان فقیہ ہیں, مجتہد فقہ اللہ تعالی نے عجیب و غریب عطا فرمایا. ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ اونچے درجے کے فقیہ سمجھے گئے ہیں. فقیہ کہتے ہیں جو احکام شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو فقیہ کہتے ہیں, خوب سمجھنے والے لوگ, احکام کو سمجھتے ہیں, دلائل کو سمجھتے ہیں, اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ امام ابو حنیفہ کا جتنا فقہ ہے اس کی بنیاد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کی روایات ہیں, کیونکہ یہ کوفے میں آ کر رہنے لگے تھے, فاروق اعظم نے ان کو یہاں بھیج دیا تھا تعلیم دین کے لیے, وہ علم دین کی تعلیم یہاں دیتے تھے. اتنا بڑا جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ان کا واقعہ. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے, خطاب فرما رہے تھے حاضرین صحابہ کرام, ان میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, باقی بیٹھے تھے, کچھ لوگ کھڑے تھے. عبداللہ بن مسعود راستے میں سے چلے آ رہے تھے, ابھی پہنچے نہیں تھے مسجد میں, باہر تھے راستے میں. تو کچھ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے صحابہ کرام, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. لفظ اتنا بولا بیٹھ جاؤ, یوں نہیں کہا کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جاؤ یا جو لوگ سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ, بلکہ کیا فرمایا بیٹھ جاؤ. اور ہاں سے اشارہ کیا ان لوگوں کو جو سامنے حضرت. یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد کی طرف آ رہے تھے راستے میں ان کے کانوں میں پڑی کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, کہ وہیں بیٹھ گئے راستے میں.